الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ الصلات والسلام کو بھیجا. حضرت صالح علیہ الصلات والسلام نے فرمایا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تم لوگ عبادت کرو اس اللہ کی کہ تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. ہو انشاکم، اس نے تم کو پیدا کیا زمین سے، پھر تم کو بسایا زمین میں، آباد کیا تم کو زمین میں، تم کو بسایا. فاستغفروہ، تم لوگ استغفار کرو، اسی کی طرف توبہ کرو. ان ربی قریب مجیب، میرا مالک سب کی سنتا ہے، مجیب دعا کو قبول کرتا ہے. قالوا یا صالح، قوم نے کہا اے صالح قد کنت فینا مرجوا، تم تو ہمارے درمیان بہت ہونہار اچھے سمجھے جاتے تھے. قبل ہذا، اس سے پہلے. اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، تم ہمیں روکتے ہو کہ ہم عبادت کریں ان چیزوں کی جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے. وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، ہم کو تو شک ہی شک ہے اس راستے میں جن کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو، اس پر ہمارا دل نہیں جمتا. صالح علیہ الصلات والسلام کا واقعہ، قوم سمود کا واقعہ یہاں سے اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں. حضرت نوح علیہ الصلات والسلام کے بعد 800 سال کے بعد قوم عاد آئی، یا بعض مفسرین فرماتے ہیں 2600 سال کے بعد آئی، اور ان کے تباہ ہونے کے بعد، دنیا سے ختم ہونے کے بعد اللہ پاک نے قوم سمود کو پیدا فرمایا انہیں کی نسل سے. یہ 100 سال کے بعد قوم عاد، قوم سمود کے درمیان میں فاصلہ 100 سال کا ہے. قوم عاد یہ مکہ کے جنوب میں رہتے تھے، قوم سمود جو ہے یہ شمال میں تبوک، جہاں پر ہے، جہاں پر بیت التبوک ہوا تھا. آپ مدینہ منورہ سے تبوک کا راستہ، یا مکہ مکرمہ سے جب آتے ہیں تو راستے میں تبوک بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، تبوک کا راستہ. وہاں سے لے کر وادی قریظہ تک یہ لوگ رہتے ہیں. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عزیزی میں فرماتے ہیں کہ ان کے گاؤں اور شہر ملا کر کے 1700 تھے، اتنے گاؤں میں یہ قوم رہتی تھی. 1700 ولیجز اور گاؤں تھے جس میں یہ قوم رہتی تھی، اور یہ بڑے مضبوط قوم تھی، بہت طاقتور قوم تھی. ان کی عمریں 300 سے لے کر 1000 سال کے درمیان میں ہوتی تھی، بہت مضبوط قوم تھی. اب آپ اس سے اندازہ لگاؤ کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، وہ پہاڑ کو کھود کھود کر پہاڑ میں مکان بناتے تھے، زمین پر نہیں، پہاڑ، بڑے بڑے پہاڑوں کے اندر میں وہ کھودتے تھے اس کو توڑتے تھے اور ایک جگہ پر سٹنگ روم بنایا، کچن بنایا، اس کے اندر میں نقش و نگار بھی کرتے تھے۔ پہاڑ کو توڑنا مشکل ہے، کتنا مشکل ہے، لیکن اس میں ان کے مکان میں شاہ صاحب فرماتے ہیں 900 کمرے ہوتے تھے۔ اندازہ کرو کہ یہ کتنی مضبوط قوم ہوگی۔ وتنحتون الجبال بیوتا، پہاڑوں میں پہاڑوں کو کھود کھود کر اپنے مکان پہاڑوں کے اندر میں بناتے تھے، تو مکان بھی کتنے مضبوط ہوتے تھے۔ ہماری طرف برکس کا نہیں، گاڑے مٹی کا نہیں، یہ مکان اس مضبوط قوم کی طرف انہی میں سے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا۔ 240 سال کی حضرت کی عمر ہے، حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام انہی کی نسل میں سے ہیں، انہی کی زبانی جاننے والے۔ بعض مرتبہ اللہ پاک دوسری جگہ سے نبی کو بھیج دیتے ہیں، جیسے لوط علیہ السلام تو عراق کے رہنے والے ہیں، لیکن جوردن میں ان کو بھیجا نبی بنا کر، جوردن میں جس کو اردن کہتے ہیں، وہاں پر نبی بنا کر بھیجا۔ یونس علیہ السلام سیریا کے رہنے والے، لیکن ان کو نینوا کی طرف بھیجا۔ لیکن یہ بعض مرتبہ اللہ پاک انہی کی قوم میں سے، اس میں اللہ کی مصلحتیں ہوتی ہے، انہی کی قوم میں سے، انہی کی نسل میں سے، انہی کی زبان جاننے والے۔ مولانا سید سلیمان ندوی نے عرض مقدس کتاب لکھی ہے، اس میں یہ ساری باتیں اس قوم کا تذکرہ کیا ہے۔ مولانا سید سلیمان جو ہے اس کتاب کو لکھنے کے لیے عبرانی زبان سیکھے، عبرانی زبان، ہبرو جس کو کہتے ہیں، یہ سیکھے، اور سیکھنے کے بعد وہاں کے سفر کیے، اور وہاں کے کتبات پر جو ہبرو زبان میں لکھا ہوا ہے اس کا ٹرانسلیشن کیا اردو میں، یہ قوم کیسی تھی، عجیب عجیب حالات لکھے۔ ان کی کتاب پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت نے ان کی قوم کے، قوم سمود کے حالات جو لکھے ہیں کہ یہ قوم ایک ایک مکان میں 900 کمرے بناتے تھے، ایک 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 آدمی کا مکان اتنا بڑا ہوتا تھا پہاڑ میں، جس کا ذکر خود اللہ کر رہے ہیں قرآن۔ لیکن اس قوم کو صالح علیہ السلام نے دعوت دی، وہی دعوت جو ہود علیہ السلام نے دی، ہر نبی نے یہی توحید کی دعوت دی، ما لکم من الہ غیر، تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وہی دعوت، کوئی علم کامل رکھنے والا نہیں، قدرت رکھنے والا نہیں، اگر ہے تو وہ اللہ ہے۔ اب یہ قوم بھی مختلف بتوں کی عبادت کرنے والی، جیسے اس آیت سے پتا چلتا ہے، ہندو لوگ پیدا کرنے والے معبود کو الگ مانتے ہیں، جس کو برہما کہتے ہیں، اور اس کے بعد دنیا میں بسانے والے، لائف، مکان، جاب، پیسہ، اس کو ماننے والے، ان کے بت الگ ہے، جس کو وشنا کہتے ہیں یا کرشنا کہتے ہیں، الگ الگ۔ اسی طرح یہ قوم بھی دو تین قسم کے الگ الگ معبود ہوتے تھے۔ قرآن کریم میں اس کو بیان فرمایا، ہوا انشأکم، اس نے پیدا کیا تم کو زمین سے، تو معلوم ہوا پیدا کرنے والا دنیا میں تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی ورشپر نہیں ہے، پیدا کرنے والی ذات اللہ ہے۔ قرآن کے الفاظ تو دیکھو، بات ہونی چاہیے ہوا خلقکم من الارض، پیدا کرنے کے لیے لفظ خلق ہوتا ہے، بہت ساری جگہ پر اللہ نے اسی کو بیان فرمایا، لیکن یہاں پر الفاظ بدل دیے، خلقکم کی جگہ پر انشاکم، خلقکم کے معنی ہے اللہ نے پیدا کیا، اور انشاکم کے معنی ان کو بتلایا کہ تم کو پیدا کرنے کے لیے کوئی ماڈل نہیں تھا، اللہ نے بغیر ماڈل اور سیمپل کے تم کو پیدا کیا ہے زمین سے. معلوم ہوتا ہے یہ اس سے بھی اعلیٰ ہے کہ پیدا کرنے والی ذات، اس کو کوئی ماڈل کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کوئی سیمپل کی ضرورت نہیں ہے. یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمانوں سے لے کر زمین تک کے سارے کام کاج کرنے والی ذات اللہ ہے. انشاکم من الارض، زمین سے پیدا کیا. اب زمین سے پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام کو، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو کوئی ماڈل سامنے نہیں تھا. انسان کا ماڈل، ہم لوگ کو چیز بناؤ تو پہلے کوئی ماڈل ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر مکان، اس کو دیکھ کر گاڑی، اس کو دیکھ کر گھڑی، اس کو دیکھ کر فون، لیکن یہاں کوئی ماڈل نہیں. اللہ کہتے ہیں میرے سامنے انسان کا کوئی ماڈل نہیں، میں بغیر سیمپل کے انسان بنانے والا ہوں. آدم کو پیدا کیا مٹی سے، مٹی سے ان کا گویا پتلا بنایا، 60 فٹ لمبا، کئی دن تک وہ پتلا پرا رہا. اور پھر شیطان جاتا تھا اندر میں ناک سے، منہ سے، اور پھر پیچھے نکلتا تھا، پھر جاتا تھا، پھر اور کہتا تھا یہ تو کھوکھلی مٹی سے پیدا کیا گیا. اندر میں کھوکھلا تھا نا، اندر میں کھوکھلا، مٹی سے پیدا کیا. اللہ پاک نے مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو 60 فٹ لمبے ایسے وہ رکھا ہوا ہے. جاتا تھا اندر، پھر نکلتا تھا، جاتا تھا اور نکلتا تھا، اور کہتے ہیں میں اس کو کیوں سجدہ کروں. خلقہ من تراب و خلقتنی من نار، ان کو تو مٹی سے پیدا کیا، مجھے تو آگ سے پیدا کیا. اور آگ کی خصوصیت اوپر جانے کی ہے اور مٹی کی نیچے جانے کی ہے. آگ جلے تو اوپر جاتی ہے اور مٹی ڈالو تو نیچے آتی ہے، یہ تو مجھ سے چھوٹا. یہ ساری بات کہے تو من سلسال خوخل، سلسال من تین، یہ تو خوخلی اندر میں کچھ بھی نہیں. لیکن جب پھر اللہ نے روح ڈالی، حضرت آدم علیہ السلام کھڑے ہوئے، پہلے سر، پھر باڈی، پھر پورے کھڑے ہوئے اور اللہ کے سامنے سجدے شکر کیا. حضرت آدم علیہ السلام والسلام کو مٹی سے پیدا کیا، کسی کو ڈائریکٹلی مٹی سے اور کسی کو انڈائریکٹ. ہم سب کو مٹی ہی سے ہم پیدا ہوئے ہیں. کیا مطلب؟ ہمارا جتنا بھی کھانا پینا ہے وہ سب کہاں سے اگ رہا ہے؟ مٹی سے اگ رہا ہے. دانے پانی سب جتنا بھی ہے، چاہے جانور کھانے والے ہو، وہ بھی گھاس کہاں سے کھاتے ہیں؟ اس کا گوشت ہی تو ہم کھاتے ہیں، لیکن وہ جانور کیا کرتا ہے؟ گھاس ہی تو کھاتا ہے. ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ جو کچھ کھاتے ہیں مٹی ہی کا ہے. فرمایا اس مٹی سے انسان نے کھایا، مرد نے، عورت نے. اللہ پاک 40 لقمے پر ایک خون کا قطرہ بناتا ہے اور 40 خون کے قطرے پر ایک منی کا قطرہ بناتا ہے. انسان کی منی اس کے یہ دونوں ہاتھ پیچھے بیک کے اوپر ہوتی ہے اور عورت کی منی اس کی چیسٹ پر ہوتی ہے. اور اسی سے اللہ پاک نے جب مرد اور عورت جمع ہوتی ہے تو اس سے اللہ تبارک و تعالی نطفے کے ذریعے سے پھر بچہ پیدا ہوتا ہے، پرگننسی ہوتی ہے. لیکن انتظام بھی عجیب کیا ہے اللہ پاک نے، منی کے نکلنے سے پہلے مزی کا خروج ہوتا ہے، ایک قسم کی چکنی چیز نکلتی ہے منی سے پہلے. جب میاں بی بی جمع ہوتے ہیں تو پہلے مزی ہوتی ہے، اس کے بعد منی ہوتی ہے. اس میں حکمت کیا ہے تمہیں پتا ہے؟ انسان کے پیشاب میں بڑا تیزاب ہوتا ہے، عورت کے پیشاب میں، مرد کے پیشاب میں بڑا تیزاب ہوتا ہے، تیز ہوتا ہے. اور جو منی کے اندر میں جو جراثیم ہیں، منی کے اندر میں جراثیم ہیں، اگر یہ منی پہلے نکلتا تو اس تیزاب پیشاب کی جگہ میں کچھ پیشاب کا اثر باقی ہے، تو اس اثر سے وہ منی کے اندر میں جو قطرے ہیں، منی کے اندر میں جو جراثیم ہیں، وہ مر جائیں گے تو پھر پریگننسی نہیں ہو پائے گی. اس سے پہلے اللہ نے مرد اور عورت دونوں کے لیے مزی کا انتظام کیا ہے، وہ مزی اس پیشاب کے تیزاب کو ختم کرتی ہے اور اس کے بعد منی کا خروج ہوتا ہے. مرد اور عورت کے جس کے اندر میں جراثیم ہے وہ ڈیتھ نہیں ہوتے، اس کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے. اللہ پاک نے کتنا بڑا انتظام کیا ہے. یہ بڑے بڑے حکما نے اس بات کو نقل فرمایا ہے. فرمایا ہو انشاکم من الارض, مٹی سے پیدا کیا, اور یا تو مٹی سے کھائی ہوئی چیز سے پیدا کیا نطفے سے, واستعمرکم فیہا, اور تم کو بسایا, تو بسانے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے اور کوئی نہیں. جتنے بھی مکان وغیرہ, اس لفظ سے سارے فقہا نے ایک مسئلہ بیان فرمایا ہے, تم کو بسایا. فقہا نے کہا کسی بھی انسان کے پاس, چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم, اس کے پاس پلاٹ ہو, زمین ہو, پراپرٹی ہو, تو ایسی صورت میں گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو مجبور کرے کہ اس زمین میں کچھ پکائیں, کھیتی کریں, تاکہ خود کو بھی فائدہ ہو, پڑوسی کو فائدہ ہو, قوم کو فائدہ ہو. اور اگر وہ ویسے ہی زمین رکھتا ہے تو اس کو مجبور کیا جائے کچھ کرنے پر, ویسے ہی پلاٹیں پڑے ہیں تو اس کو مجبور کیا جائے کہ اس میں وہ مکان بنائے. اگر وہ نہ کرے تو گورنمنٹ اس کی زمین کو چھین کر ایسے لوگوں کو دے دیں کہ جو اس کے اندر محنت کریں اور اس کے اندر میں کھیتی کریں تاکہ قوم کو فائدہ ہو. یہ فقہا نے اس مسئلے کو بیان فرمایا ہے, لوگوں کو پتہ نہیں. ایسی زمین پڑی ہے, نہ اس کو فائدہ نہ کسی قوم کو فائدہ ہے. اس کو مجبور کیا جائے کہ اس زمین میں کچھ کام کرے, اس کو اس کے اندر کھیتی کرے, کچھ اگائے تاکہ فائدہ ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کھیتی کے اندر میں کچھ پکاتے ہو یا مکان بناتے ہو تو اس کھیتی کے اندر میں تمہاری نیت تو نہیں تھی کہ اس میں پرندے بھی کھائیں, اس میں چرندے بھی کھائیں, اس میں کوئی اور جانور بھی کھا لیں, فرمایا کوئی انسان بھی لے جائیں, کاٹ کر لے جاتے ہیں چوری کر کے. لیکن فرمایا تم نے کھیت میں جتنا بھی چیزیں بنائی ہے اس میں کسی پرندے نے, چرندے نے, درندے نے, جس نے بھی کھایا ہے, اس کے بدلے میں اللہ کھیتی کرنے والے کو صدقے کا ثواب دے گا. یہ مکان بناتے ہیں, یہاں تو پتہ نہیں, ہندوستان پاکستان آپ دیکھتے ہیں کتنی کوٹھیاں چھوڑ کر ہم آ گئے ہیں, وہ بند ہے, کہیں کئی سال تک بند رہتی ہے. اس میں پیجن بھی رہتے ہیں, اس میں چوہے بھی رہتے ہیں, اس میں کون کون لوگ جانور رہتے ہیں. فرمایا ان جانوروں کا ثواب بھی اس آدمی کو ملے گا صدقے کا جس نے مکان بنائے ہیں. اسی لیے پہلے زمانے میں ہمارے مسلمانوں کے مکان بڑے مضبوط ہوا کرتے تھے. یہ ساری باتیں فقہا نے نقل کی اسی آیت پر سے, واستعمرکم, فرمایا کہ تم جب کوئی مکان بناؤ تو پہلے سے اس کا نقشہ اچھی طرح بناؤ اور مضبوط بناؤ کہ اگر 50 سال کے بجائے 100 سال یا 200 سال یا 500 سال چل سکے تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے, ثواب تم کو قبر میں پہنچتا رہے گا. اسی طرح علماء نے یہاں ایک اور مسئلہ نقل کی, فرمایا کہ مسجد بناتے ہیں تو مسجد میں تم لوگ چندہ کرتے ہیں, للہ چندہ کرتے ہیں, اس سے مسجد بناتے ہیں, تو مسجد میں اس طرح کا لوگوں سے, اس لیے کہ چندہ ایک ہی بار کیا جاتا ہے, مسجد ایک ہی بار, بار بار توڑ کر بنائی نہیں جاتی ہے, فرما اتنا زیادہ چندہ کرو کہ اس سے اتنی مضبوط مسجد بن جائیں کہ 50 سال کے بجائے 200-300 سال چلے تاکہ قوم سے لے کر دوسری قوم پھر تیسری قوم اس اللہ کے گھر سے فائدہ اٹھاتی رہے. وہیں سے یہ مسئلہ بیان فرمایا. تیسرا مسئلہ اور بیان فرمایا, بلکہ چوتھا, یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے جب مدینہ منورہ میں آئے تو آپ نے سب سے پہلے اپنی ساری بیویوں کے مکان بنائے, اپنی ساری بیویوں کے مکان بنائے. واستعمرکم, اللہ نے تم کو بسایا اس میں. اللہ کے نبی نے سب سے پہلے اپنی بیویوں کے الگ الگ مکان بنائے اور ان کو اس مکان کا مالک بنا دیا. بات سمجھ میں آ رہی کیا کہہ رہا ہوں؟ میں نہیں کہتا, قرآن کہتا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّا. اس الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے مکان کی مالکہ تھی, تم اپنے مکانوں میں رہو، یوں نہیں کہا نبی کے مکان میں رہو. اس سے علماء نے اور ایک مسئلہ نکالا کہ جب شادی ہو جائیں تو اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، آج کل چھوٹا ذہن ہوتا ہے نا، یہ مول صاحب نے یہ مسئلہ کہاں سے بیان کیا ہے، جھنس ہوتا ہے. واستعمرکم، جب شادی ہو تو پھر اپنی بیوی کے لیے ایک کچن ہونا چاہیے اور ایک اپنے سونے کا کمرہ ہونا چاہیے، اور اس کو ٹہلنے کے لیے ایک اور مستقل جگہ ہونی چاہیے تاکہ کسی کے ساتھ ڈسٹرب نہ ہو، وہ فری آزاد رہیں. یہ مسئلہ ہے، اپنی بیوی کو دینا ضروری ہے. بس یہ مسئلہ ہے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے. شریعت کا مسئلہ ہے، میرا نہیں، میرے باپ کا نہیں، شریعت کا مسئلہ ہے کہ اگر بیوی اپنے شوہر سے یوں کہے کہ مجھے آزادی چاہیے، یہ سارے بھائی تمہارے رہتے ہیں، میں پردہ نہیں کر سکتی ہوں، تو ایسی صورت میں شوہر کے لیے ضروری ہے، ضروری ہے اپنی بیوی کے ساتھ الگ رہیں تاکہ اس کے پردے کار چیز کا اہتمام ہو سکے. یہ مسئلہ ہے. ماں باپ کی خدمت شوہر اس کے بیٹے کے ذمے ہے، بہو کے ذمے نہیں ہے. اگر کر دی بہو نے تو یہ اس بہت اچھی ہے، خدمت کرنے والی ہے، ورنہ ضروری نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے. یہ سارے فقہا نے مسئلے یہاں نقل کیے اس آیت کے تحت میں. واستعمرکم فیہا، میرے نبی نے اپنی ساری بیویوں کے مکان بنائے الگ الگ، ایسا نہیں کہ ساری ایک ساتھ رہو، سب کے الگ الگ، حضرت عائشہ کا الگ، حضرت صفیہ کا الگ، حضرت ام وقر، اس جمع کیا ہے، تم سب اپنے مکان میں، اپنے اپنے مکان میں رہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے. واستعمرکم فیہا، اور فرمایا اس میں اللہ نے تم کو بسایا ہے، مکان دیا ہے، تم اس میں رہتے ہو، مکان دینے والی ذات بھی اللہ ہے. یہی مکان ہے. انسان چلا جائے گا اس میں، پہلے دادا رہے، پھر باپ رہے، پھر ہم رہتے، ہم چلے جائیں گے، اولاد رہے گی، پھر اولاد رہے گی، لیکن یہ مکان پرمیننٹ نہیں ہے. مکان پرمیننٹ تو جنت ہے، لیکن اللہ نے تمہیں دنیا میں رہنے کے لیے مکان دیا تاکہ تم ٹھنڈی گرمی، ہر قسم کی آندھی ہوا سے اور اپنے آپ کو پردے سے وغیرہ سے اہتمام کر سکے. فرمایا فاستغفروا، اللہ آگے کہہ رہے ہیں، صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اپنی قوم سے، تمہیں پیدا بھی کیا اللہ نے، تمہیں مکان بھی دیا اللہ نے. کیسے مکان؟ اس لیے کہ ان کے مکان بڑے زبردست تھے، تو اللہ نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ اگر تمہیں طاقت نہ دیتا تو تم کہاں بنا سکتے تھے، اللہ پہاڑ نہ بناتے تم کہاں بنا سکتے تھے، تم کو تو بیچ میں ذریعہ بنایا ہے، اصل مالک تو اللہ ہے. فرمایا فاستغفروا، فرمایا اب جب تم کو دیا ہے تو تم اللہ کے سامنے استغفار کرو، استغفار کرو، اس لیے کہ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، اس کو چاہیے کہ کیا کر لے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لے. کبھی بھی گنہگار بھی اچھا ہوتا ہے، میرے نبی نے گنہگار کو اچھا کہا، کون سا گنہگار؟ وخیر الخطائین التوابون، جس سے گناہ ہو جائیں اور وہ توبہ کرے وہ بیسٹ گنہگار ہے. الفاظ دیکھو، وخیر الخطائین التوابون، توبہ کرنے والے. دوسری جگہ فرمایا التائب من الذنب کملا زنبلا، توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے کبھی تو کبھی گناہ ہی نہیں کیا، اللہ پاک ڈیلیٹ کر دیتا ہے گویا کہ. ڈیلیٹ کرنے میں ہمارے یہاں تو ڈیٹا میں کہیں اور جگہ وہ باقی رہتا ہے، سامنے سے ڈیلیٹ ہے. اللہ فرماتے ہیں تمہاری ڈیلیٹ ایسی ہوتی ہے کہ فرشتوں کو بھی پتا نہیں چلتا کہ ڈیلیٹ اللہ نے کیسے کیا ہے، زمین کو بھی پتا نہیں، آسمان کو بھی نہیں، اللہ ایسی ڈیلیٹ کر دیتا ہے. ہم ڈیلیٹ کریں لیکن جو مین پاور ہے وہاں تو موجود ہے سارے ہمارے ریکارڈ، سمجھے. اللہ فرماتا ہے میں ایسا ڈیلیٹ کرتا ہوں کہ میرے مین پاور سے اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں کہ قیامت میں تمہارے خلاف کوئی گواہ نہ ہو. یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نبی روزانہ 100 بار استغفار کرتا ہوں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. دوسرے الفاظ کیا ہیں؟ استغفر اللہ ربی من، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی خود پڑھتے تھے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیہ. یہ سارے الفاظ ہیں، اور اللہ کو استغفار بہت پسند ہے، یاد رکھیو. حیات الصحابہ میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات نقل فرمائی ہے، حضرت ربیعہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، چل میرے ساتھ اونٹ پر بیٹھو. میں اونٹ پر سواری کر کے مقام حرہ میں گئے، یہ مکہ سے تھوڑا دور ایک جگہ پر ہے، حرہ ایک جگہ ہے، وہاں پر مجھے لے گئے حضرت علی. آپ نے اونٹ سے نیچے اترے اور کیا فرمایا؟ فرمایا، اے اللہ، تیرے سوا میری کوئی مغفرت کرنے والا نہیں ہے، تیرے سوا میری کوئی مغفرت کرنے والا، لا یغفر الذنوب الا انت. یوں کہا، اس کے بعد مسکرائے، آسمان کی طرف دیکھا مسکرائے، پھر ربیعہ کہتے میری طرف دیکھا مسکرائے. سو میں نے پوچھا، ربیعہ کہتے میں نے پوچھا حضرت علی سے، آپ استغفار بھی کر رہے اور ہنس بھی رہے مسکرائے بھی؟ فرمایا، ہاں، یہی سوال میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا تھا. فرمایا، کیسے؟ فرمایا، انہوں نے مجھے کہا، چل علی رضی اللہ عنہ میرے ساتھ اونٹنی پر بیٹھو، اور یہی جگہ ہے حرہ، مجھے لائے تھے یہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مقام حرہ میں لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے اور فرمایا، لا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ، تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، تو ہی ایک ذات ہے جو معاف کرنے والی ہے. پھر آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، ہنسے. تو میں نے یہی سوال کیا، اللہ کے رسول، آپ نے استغفار کیا اور آپ مسکرا رہے ہیں. فرمایا، ہاں، اس لیے کہ جب بندہ استغفار کرتا ہے تو اللہ اوپر ہنستا ہے، اللہ مسکراتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کو معاف کرنے والا میرے سوا کوئی نہیں، اس لیے میں مسکرایا. اور حضرت علی کہتے ہیں، اس لیے میں بھی مسکرایا تمہارے سامنے. اللہ کو استغفار کتنا پسند ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، چار چیزیں تم کرو گے تو اللہ چار انعام دیتا ہے، چار چیزیں کرے تو اللہ چار انعام دیتا ہے. فرمایا، اگر تم ذکر کرو گے تو اللہ تمہارا ذکر کرے گا. قرآن میں ہے نا، فذکرونی اذکرکم، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا. اب میں سبحان اللہ کہوں کوئی گالی ہے؟ کوئی گالی ہے؟ نہیں ہے، اللہ کی تعریف ہے. جب میں اللہ کی تعریف کروں گا تو اللہ بھی میری تعریف فرشتوں کے سامنے کریں گے. فذکرونی اذکرکم، فرمایا، نمبر دو، نعمتوں پر تو شکر کرے گا تو میری طرف سے مزید نعمتیں تمہیں دی جائے گی. لئن شکرتم لازیدنکم، تو شکر ادا کرے گا تو میں زیادہ دوں گا. نمبر تین، تو دعا کرے گا تو میں تیری دعا کو قبول کروں گا. ادعونی استجب لکم، تو میرے سامنے دعا کر میں تیری دعا کو قبول کروں گا. قرآن میں ساری باتیں ہیں. چوتھی بات، فرمایا، تو استغفار کر، تیرے استغفار پر میں تیرے استغفار پر مغفرت کر دوں گا. استغفروا ربکم انہ کان غفارا. معلوم ہوتا ہے، آدمی یہ چار کام کرتا ہے تو اوپر سے اللہ کی طرف سے مزید انعام دیا جاتا ہے، اس کو مزید اللہ کی طرف سے نعمتیں ملتی ہے، اللہ اس کی طرف سے اس کو مغفرتیں ملتی ہے. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کی بہت بڑی کتاب لکھی، تفسیر کبیر. فرماتے ہیں، میری زندگی کا خلاصہ، حضرت فرماتے ہیں، طبقات شافیہ میں اس بات کو نقل فرمایا ہے، طبقات شافیہ میں عربی میں اس بات کو نقل فرمایا، فرمایا، میری پوری زندگی کا خلاصہ میں بیان کرتا ہوں، جب بھی مجھے کسی چیز کی ضرورت پڑی، جب بھی مجھے کسی چیز کی ضرورت پڑی، میں نے بھروسہ اللہ پر کیا ہے تو اللہ نے میرا وہ کام فوراً کر دیا ہے، اور جب بھی مجھے کسی چیز کی ضرورت پڑی اور میں نے بھروسہ اللہ کے علاوہ مخلوق پر کیا ہے تو میرے سارے پرابلم شروع ہو گئے ہیں، اور زیادہ پرابلم شروع ہو گئے، اور زیادہ مصیبتیں ہو گئی. یہ اپنی زندگی کا خلاصہ بیان فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا دینے والا، نفع اور نقصان کا مالک
اللہ ہے. مالکم من الہ غیرو ہوا انشاکم من الارض, وہی تمہارا پیدا کرنے والا, وہی تمہیں بسانے والا, اسی کی طرف استغفار کرو. تفسیر عزیزی میں شاہ عبد العزیز صاحب شاید کے تحت میں ایک بات لکھتے ہیں بہت عجیب, فرمایا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیٹ میں درد ہوا. شاہ صاحب فرماتے ہیں درد ہوا, بہت درد ہوا, تو اللہ سے دعا کی, اللہ سے استغفار کیا, دعا کی, اللہ نے کہا جاؤ جنگل میں جاؤ, فلاں جڑی بوٹی ہے, فلاں چیز ہے, اس کو کھا لو. کھایا فوراً ٹھیک ہو گئے. کچھ مہینے کے بعد پھر درد ہوا, درد ہوا تو پھر واپس گئے جنگل میں اور اسی چیز کو کھایا تو مزید درد بڑھ گیا, مزید تکلیف ہو گئی بہت زیادہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی, اللہ کیا بات ہے, پہلی بار درد پر وہ دوا کھائی پاراسیٹامول, کیا پیراسیٹامول کھائی نا ہم نے, اب دوسری بار درد تو میں نے وہی کھائی لیکن بڑھ گیا, کچھ ٹھیک نہیں ہوا. تو کیا جواب ملا موسیٰ علیہ السلام کو, اس چیز میں نہ نفع کا اختیار ہے نہ نقصان کا اختیار, میں نے تجھے کہا تھا کہ فلانی چیز کھاؤ تو تم نے کھائی, میں نے اس میں شفا رکھ دی, دوسری بار تم نے مجھے پوچھا نہیں, بس اسی پر بھروسہ کیا. کس پر بھروسہ کیا؟ اس چیز پر, اس کو کھاؤں گا درد ختم ہو جائے گا. تو شفا رکھنا میرے ہاتھ میں ہے, نفع دینا میرے ہاتھ میں ہے, نقصان دینا میرے ہاتھ میں ہے. اسی لیے جب بھی کوئی چیز ہم اسباب کے درمیان میں اختیار کرتے ہیں اسباب کے درجے میں, تو ہمیں چاہیے کہ بھروسہ کس پر ہو؟ اللہ کی ذات پر ہو. جب اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوگا یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمارے کام کو پورا کرنے والا ہے. فرمایا فاستغفروا, اللہ سے استغفار کرو. پھر آگے وہی لفظ ہے جو حضرت ہود علیہ السلام نے, ثم توبوا الیہ, پھر اللہ کی طرف توبہ کرو. ان ربی قریب مجیب, میرا رب قریب کے معنی سننے والا اور مجیب کے معنی سن کر تمہاری دعا کو قبول کرنے والا. اب اللہ کتنا قریب ہے, اللہ کتنا قریب ہے. سورہ واقعہ میں, سورہ واقعہ میں آیت نمبر 84 ہے, وہاں لکھا ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم, آگے کیا ہے, وانتم حینئذ تنظرون, جب روح نکلتی ہے سارے بیٹھ جاتے ہیں, بیٹا بیٹی بیوی سب, اور باپ کی روح نکل رہی ہے یا کسی کی روح نکل رہی ہے. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون, تم سب وہاں بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے, کلمہ پڑھ رہے ہیں, یاسین پڑھ رہے ہیں سب, اور آگے کیا ہے, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ, ہم اللہ کیا کہہ رہے ہیں, میں اس تمہارے باپ کے پاس بیٹھا ہوں, وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ, تم پاس میں بیٹھے نہیں دیکھ سکتے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے, سمجھ میں آتی ہے بات, ہم تو دیکھ رہے ہیں یہ تو مردہ بس ابھی روح نکلنے والی ہے, لیکن اللہ وہاں موجود ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے بعض لوگوں کی روح فرشتے نہیں نکالتے, اللہ خود نکالتا ہے, اللہ خود نکالتا ہے, وہ کتنے نصیب والا ہے. اس لیے قرآن ایک جگہ فرمایا وَإِنَّا لَهُ کاتبون, ایک جگہ فرمایا اللہ پاک نے ہم خود بندے کے اعمال کو لکھتے ہیں, بعض مرتبہ فرشتے نہیں لکھتے, میں اللہ خود لکھتا ہوں. اس لیے دعا کا مسئلہ بڑا عجیب ہے, ہر جگہ پر فرمایا کل میرے نبی, انہیں کہہ دو, انہیں کہہ دو, انہیں کہہ دو, انہیں کہہ دو, کتنی بار آپ نے پڑھا ہے, کل اعوذ, کل اعوذ برب الناس, کل ہو اللہ احد, کل یا ایل, ہر جگہ بہت ساری باتیں ہیں یہ روح کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, کہہ دو انہیں. لیکن جب دعا کی بات آتی ہے تو کیا فرماتے, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب, جب تم کو میرے بندے پوچھ رہے ہیں, سَأَلَكَ عِبَادِي, میرے بندے تم سے سوال کر رہے ہیں, بیچ میں سارا ہی حذف کر دیا اللہ پاک نے, یعنی میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں, تو اللہ کہتے تم انہیں بتا دو, کہتے اللہ پاک تم انہیں بتا دو, لیکن اللہ نے نہیں کہا, ڈائریکٹ کہہ دیا فَإِنِّي قَرِيب, میں تمہارے قریب, بالکل قریب, کہاں پر,
وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تم سانس لینے والی جو نلی ہے اس سے بھی زیادہ میں تمہارے قریب ہوں۔ اللہ خود کہہ رہا ہے قرآن میں، قرآن کیا جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ وہاں عرش پر ہی بیٹھتا ہے، ہر جگہ نہیں ہے، اس کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ تو ہر جگہ ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، علم نہیں، اللہ خود ہر جگہ ہے۔ اب جب اللہ ہر جگہ موجود ہے تو پھر دعائیں بھی وہی قبول کرتا ہے۔ ہمیں ڈائریکٹ اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں اگر تم نے بیچ میں کسی کا وسیلہ بنا دیا، وسیلہ بن، ایک تو وسیلہ بنانا اور ایک ہے جس کو وسیلہ اسی سے مانگنا، دونوں میں فرق ہے۔ آپ نے کسی سے کہا بھائی فلاں بڑے بزرگ کے صدقے اللہ میری دعا قبول کر لے، یہ تو جائز ہے، وسیلہ بنایا، میں تو گنہگار ہوں، فلاں نیک آدمی ہے، اے اللہ ان کے صدقے میری دعا قبول کر لے، نبی کے صدقے، صحابہ کے صدقے، یہ فعل ہے، سارے اعمال ہے۔ جیسا کہ بخاری شریف میں ہے، وہ تین آدمی غار کے اندر میں چھپے تھے اور وہ پورا پہاڑ، وہ پورا پتھر آ گیا، اندر میں بند ہو گئے، اب باہر جا نہیں سکتے، مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ تو ہر ایک نے اپنا اپنا عمل پیش کیا، اللہ فلاں عمل تجھے میرا پسند آیا ہے تو اس کے صدقے میری دعا قبول کر کے پتھر عطا دے۔ دوسرے نے کہا اللہ میرا فلاں عمل والدین کی خدمت کا اگر تجھے پسند آ گیا تو اس کے صدقے میں پتھر عطا دے۔ کسی نے کہا اللہ تعالیٰ میرے فلاں مزدور کا پیسہ میرے پاس تھا، میں نے اس کو لگایا کام میں، اگر یہ عمل تجھے پسند آ گیا تو اللہ اس کے صدقے یہ پتھر ہٹا دے۔ اللہ پاک نے وہ پتھر کو ہٹا دیا۔ مولانا یوسف صاحب فرماتے ہیں حضرت جی کہ دنیا میں دعا کی اعمال کے صدقے تو دنیا کا راک اور پتھر ہٹا دیا، اگر تم قیامت کے دن دعائیں کرو گے دنیا میں تو اللہ جہنم کا پتھر بھی ہٹا دے گا، راستہ جنت کا کھول دے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے معلوم ہمیں اس سے ہوا کہ ہم کسی کا وسیلہ بنائیں، ٹھیک ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اللہ ہر ایک کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ فلاں صاحب بچہ دے گا، فلاں بیوی شادی کروائے گا، فلاں لڑکی دے گا، فلاں لڑکا دے گا، فلاں بیماری سے شفا دے گا، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر وہی دیتا تو وہ قبر میں کیوں سویا ہوا ہے، وہ زندہ رہتا۔ ہر آدمی قبر میں ہوپلس ہوتا ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا، آ کر کے گھر پر آ کر اپنی بیوی کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، تو تمہیں کیسے ہاتھ پکڑ کے خدمت کرنے والا ہے؟ فرمایا ہر چیز کا مالک نفع نقصان کا، اسی لیے تو انبیاء کو بھیجا تھا اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے، کہ بھئی وسیلہ بناؤ کوئی پرابلم نہیں، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگو گے تو تمہارا پرابلم بجائے سولف کے بڑھ جائے گا۔ جیسے میں ناراضی کا واقعہ آپ کے سامنے، اب اللہ ہی دعا قبول کرتا ہے، کیا کہہ رہے ہیں، قریب میں قریب بھی ہوں اور مجیب میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ عجیب بات، اب مخلوق اور خالق میں کیا فرق ہے؟ مخلوق میں اور خالق میں کیا فرق ہے دعا کرنے کے درمیان؟ مخلوق جب کسی چیز پر کنٹرول کر لیتی ہے، اگر کسی بڑی پوسٹ مل گئی، بڑی فیکٹری ہے، یا کوئی بڑی بڑا جاب مل گیا، تو اس جاب میں کام کاج کی جگہ خالی ہے تو کسی اور کو بلانے سے پہلے اپنے رشتے دار کو بلائے گا، چل چل جاب خالی آ جا تو، اپنے کزن کو، اپنی فیملی کو۔ اللہ فرماتے ہیں میں وہ ہوں کہ اپنے کو بھی دیتا ہوں اور اوروں کو بھی دیتا، ورنہ غیر لوگ آج بھوکے مر جاتے ہیں، سبھی کو اللہ کھلاتا ہے۔ یہ مخلوق اور خالق کے درمیان میں فرق ہے۔ دوسرا فرق، مخلوق جب دیتا ہے تو غصے ہو جاتا ہے، ایک بار مانگا، دوسری بار مانگا، تیسری بار۔ میں نے مفتی شفیع صاحب کا واقعہ سنایا تھا، وہاں تقی صاحب فرماتے ہیں میں اپنے ابو کے ساتھ سفر کر رہا تھا، ٹیکسی میں، گاڑی میں سفر کر رہا تھا، بھائی میرے اور میں پیچھے بیٹھے تھے، ابو آگے بیٹھے ہوئے تھے، ڈرائیور چلا رہا تھا، دروازے پر ایک آدمی آیا، یعنی ایک روبٹ کے اوپر گاڑی ہماری کھڑی ہوئی ریڈ سگنل پر، تو ایک مانگنے والا آیا، آتا ہے ہر جگہ پر ایسا، آ جاتے ہیں، ایسا ونڈو نوک کرتا ہے، ایسا اشارہ کرتا ہے، تو اشارہ کیا تو ابو نے کہا اس میں سے پیسے ان کو دے دو۔
تو مفتی صاحب خود فرما رہے ہیں, مفتی تقی صاحب, میں نے پیچھے سے ابو کو کہا, ابو یہ مستحق نہیں ہوتے ہیں, یہ مانگنے کے ان کے دھندے ہیں, یہ مانگتے رہتے ہیں, یہ اس طرح ہر جگہ ہر ایک آدمی سے مانگتے رہتے ہیں, ان کے یہ دھندے ہیں, ان کو نہیں دینا چاہیے. تو میرے ابو نے مجھے کیا کہا, کیا کہہ رہے ہیں, مفتی شفیع صاحب نے اپنے بیٹے کو کیا سبق دیا, اگر یہ مانگنے کے مستحق نہیں ہے تو تو بھی مانگنے کا مستحق نہیں ہے. کیا بات کہی, اگر یہ مانگنے کا مستحق نہیں ہے تو بھی مانگنے کا مستحق نہیں. یعنی یہ لوگ نے دھندا بنایا, وہ مانگتے ہیں, ہم اس اپنے پاس جو بھی ہو اس میں سے اس کو دے دیتے ہیں, اس کو دے دیتے ہیں, ورنہ تم بھی مستحق نہیں. تم اتنے گناہ کرتے ہو, اگر تمہارے گناہ کو اللہ کو اللہ دیکھتا تو تم بھی مستحق نہیں تھے اللہ کے نعمت دینے کے. بات سمجھ میں آ رہی, کس بات کی طرف اشارہ کیا ہے, تمہیں دے دو ان کو جو کچھ ہے, زیادہ نہیں تو کچھ ہی دے دو تاکہ ہٹ جائے. اس لیے اللہ جب دیتا ہے تو غصہ نہیں ہوتا, اپنے کو بھی غیروں کو بھی. یہ تو اپنے کو دے تو بھی غصہ ہے, غیر کو دے تو بھی غصہ ہے. تیسرا فرق علماء نے لکھا ہے کہ مخلوق کے پاس ایک آدمی ایک بار چلو ٹھیک ہے لے جائیے, دوسری بار ذرا منہ بنا کر ٹھیک ہے, تیسری بار اور چوتھی بار تو اس میں سے دیکھے گا کون ہے, دروازہ ہی نہیں کھولے گا. یہ چوتھی بار آیا اور اگر اس نے بار بار رنگ بجائی تو پھر دھندے نہیں ہے تم لوگوں کو, اب سونے نہیں دیتے, ابھی سویا ہوا بھی نہیں ہے. اور خالق کیا فرماتے ہیں, میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک بار مانگو تو ناراض, دو بار مانگو, تین بار مانگو, چار بار مانگو, بار بار مانگو, یہاں تک کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بار بار مانگتا ہے اللہ اس کو اپنا ولی بنا دیتا ہے. کیا بناتا ہے بھائی, ولی بناتے ہیں. میرے نبی کا فرمان ہے, وہ ناراض نہیں ہوتا کہ ایک بار مانگا, دو بار مانگا, چار بار, کتنا میرے اس کا کام. اگر یہی بات ہوتی تو ہم میں سے کوئی زندہ نہیں ہوتا. ہم روزانہ مانگتے ہیں, اللہ ہماری کتنی نعمت کو پوری کرتا ہے جی. چھوٹا فرق علماء نے لکھا ہے کہ مخلوق اور خالق کے درمیان میں, کہ مخلوق میں اگر کوئی آدمی مالدار ہے اور اس کے پاس کوئی مانگنے والا, ایک پینی دے دے بھائی, بے عزتی کرتا ہے میری, میں اتنا بڑا مالدار پینی مانگ رہا ہے, زیادہ مانگنا چاہیے تمہیں, دس مانگو, سب کے سامنے پینی مانگ رہا ہے میرے سامنے. اور اگر غریب ہے اور اس سے مانگا, بھائی لاکھ روپے دے دو مجھے, میرا مذاق کر رہا ہے تو, میرا مذاق کر رہا ہے, میرے پاس نہیں اس لیے لاکھ مانگ رہا ہے. اللہ ہونا کیا چاہیے, اس کے پاس پینی مانگتا اور اس کے پاس زیادہ مانگتا. اللہ فرماتے ہیں یہ تو مخلوق کی حالت ہے, میں اللہ وہ ہوں چھوٹی چیز مانگے تو بھی خوشی سے دیتا ہوں, بڑی چیز مانگے تو بھی خوشی سے دیتا ہوں, میں ناراض نہیں ہوتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتے تمہارے چپل کے تسمہ رسی ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو. اللہ کے نبی کا فرمان ہے, یہ مخلوق. اور پھر پانچواں فرق یہ ہے, مخلوق صبح سے لے کر شام تک دروازہ کھلا رکھتی ہے نا, جاتا ہے بھائی چندے, وہ بھی اس کو بھی بٹھاتا ہے وہاں لائن میں بیٹھو. یہاں تو نہیں پتا, ہمارے انڈیا میں تو بےچارے دھوپ میں بڑے بڑے علماء, بخاری پڑھانے والے, مسلم پڑھانے والے, بڑے بڑے اللہ کے نیک ولی, ایک مدرسے کے خاطر لائن میں بیٹھتے ہیں دھوپ میں, ایک گھنٹہ, دو گھنٹہ, چار گھنٹہ, پانچ گھنٹہ. وہ عالم کو بٹھایا, ہمارے شیخ یونس صاحب دامر برکاتم کے پاس ایک بہت بڑے عالم حضرت کے خاص خلیفہ آئے اور کہا حضرت مدرسے کی وجہ سے مجھے چندہ کرنا پڑتا ہے. رونا شروع کیا تو حضرت نے کیا کہا, تو اپنے لیے تو نہیں کرتا ہے, تو مدرسے کے لیے کرتا ہے, تو اللہ کے لیے تکلیف اٹھا لے, اللہ تجھے بہت دے گا, اللہ کے لیے کر لے. کیسے بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا, یہاں تو ٹھیک ایسے ہی بیٹھ جاتے ہمارے ساتھ, ہندوستان میں تو ان کا ملنا بھی مشکل ہوتا ہے, ہمیں پتہ نہیں چلتا. ہم علماء کی قدر کریں, احترام کریں, اس لیے نہیں کہ وہ کلیکشن کے لیے آیا ہے, اللہ اسے زیادہ دینے والا ہے, اللہ اسے زیادہ دینے والا ہے. سمجھ میں آتی ہے بات. تو مخلوق کا دروازہ صبح سے شام تک کھلا ہے, اللہ کہتے ہیں میرا دروازہ دن میں بھی کھلا ہے, رات میں بھی کھلا ہے, آؤ میرے سامنے میں تمہیں دوں گا. اور چھٹی بات, مخلوق جب کسی کو کوئی دے دے تو سامنے والے سے توقع رکھتا ہے. دوسری بات, کچھ لے کر آئے کہ نہیں بھائی میرے لیے ہدیہ ودیا, میں نے دیا تھا نا, اتنا دیا تھا, کچھ لایا ہی نہیں میرے لیے, مخلوق توقع رکھتی ہے. اللہ فرماتے ہیں میں دیتا ہوں کسی سے توقع نہیں رکھتا, تو کرے گا تیرے لیے, تو نہیں کرے گا وہ بھی تیرے لیے, کرے گا جنت میں جائے گا, نہ کرے گا جہنم میں, لیکن میں اللہ تم سے کوئی توقع نہیں رکھتا, میں تمہیں دیتا ہوں. بلکہ اگر کوئی لے کر بھی جاتا ہے تو اللہ اس سے بہت زیادہ دیتا ہے. معراج میں اللہ کے نبی گئے, پوچھا اللہ نے میرے لیے کیا لائے ہو, اللہ نے پوچھا کیا لائے, فرمایا تحیات للہ والصلوات والطیبات, اے اللہ میری قولی عبادت, میری بدنی عبادت, میری مالی عبادت سب تیرے لیے لے کر آیا ہوں. فرمایا میں بھی تجھے اس سے بڑا انعام دیتا ہوں. السلام علیکہ, تم پر سلامتی ایوہ النبی, و رحمت اللہ, اللہ کی رحمت ہو, و برکات ہو, اور اللہ کی طرف سے برکت ہو, اور میرے طرف سے مزید انعام بھی دیتا ہوں کہ تیرے جتنے بھی امت نیک لوگ ہیں ان سب پر بھی میری طرف سے سلامتی ہو. اللہ تو دیتا ہے, اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم بید میں سونے کے لیے جاؤ اور یا مسجد میں جاؤ یا کہیں بیٹھ کر کونے میں اللہ سے دعا کرو, اللہ مجھے شہادت کی موت دے اور تمہاری موت بستر میں آئی ہے, فرمایا اللہ اتنا غیور ہے, فرمایا اتنا سخی ہے, فرمایا تم نے موت شہادت کی مانگی ہے لیکن موت آئی تمہاری بستر میں, لیکن تم کو اللہ شہادت کا درجہ دے دیتا ہے, جاؤ 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 شہادت کا درجہ ہے, مانگتا تھا مجھ سے نا شہادت کا درجہ. حضرت عمر فاروق عمرہ کر کے مکہ سے آ رہے ہیں مدینہ کی طرف, راستے میں رات ہو گئی, چاندنی رات تھی, چودھویں رات کا چاند, حضرت عمر آرام کریں یہاں آرام کر لیں, صبح پھر چلیں گے سفر کریں گے مکہ سے مدینہ آتے ہوئے, رات ہو گئی تھی, رات کو چاند دیکھا, کیا دیکھا, چاند دیکھا, فرمایا چاند دیکھا مجھے نبی مدینے کا چاند یاد آ گیا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں چودھویں رات کی چاند تھا, میرے نبی کے بدن پر بہترین جبہ تھا, آپ باہر تشریف لائے, کبھی میں چاند کو دیکھتا اور کبھی نبی کا چہرہ دیکھتا, میں فیصلہ نہیں کر سکتا, اخیر میں مجھے فیصلہ کرنا پڑا, میرے نبی کی چمک دمک چودھویں رات کی چاند سے زیادہ ہے. فرمایا مجھے چاند کو دیکھا تو مدینے کا چاند نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ گئے مجھے, اللہ میرا نبی مجھے یاد ہے. وہاں بیٹھے بیٹھے دعا فرمائی یہ چاند کو میں کیسے پا سکوں گا موت کے بعد, تو کیا کہا, اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک و موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تیرے راستے میں مجھے شہادت بھی دے اور موت بھی کہاں پر, مدینے میں دے. اب شہادت کے لیے تو باہر جانا پڑے گا نا, لیکن اللہ فرماتے ہیں تو نے اتنی دعا مانگی میں نے اتنا دے دیا. کیسے؟ فرمایا تو نے دعا مانگی شہادت کی, میں نے شہادت بھی کیسی دی, نماز میں دی, فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے گھر میں سے, ابھی جماعت کھڑی ہو گئی, ایک آدمی چھپا ہوا تھا محراب میں, آ کر پانچ چھ مرتبہ پیچ کے اندر میں بھونک دیا, چھوڑا تو خون نکلنا شروع ہو گیا, آپ وہاں پر گر گئے, فوراً صحابہ کرام نے نماز آہستہ سے پوری کر لی, بھاگے نہیں سب, امیر المومنین ہیں, لیکن فرما پہلے نماز پوری کرو, نماز کو جلدی شارٹ کٹ ختم کی, حضرت عمر کو اٹھایا ان کے گھر لے گئے, پہلا سوال مجھے نماز پڑھا دو فجر کی نماز, دوسرا مجھے مارنے والا کوئی مسلمان تو نہیں ہے نا, اس لیے کہ پھر قیامت کے دن میں نہیں چاہتا ہوں مسلمان میری وجہ سے جہنم میں جائے, یہ فکر تھی حضرت عمر کو. تو شہادت بھی دی اور وہ بھی شہادت نماز کے اندر میں دی, اسی پیٹ کے خون نکلتے نکلتے حضرت کا انتقال ہو گیا, پہلی محرم کو, پہلی محرم کو حضرت کا انتقال ہوا, اللہ نے اتنا دیا. پھر کیا کہا, وَمَوْتِ فِي بَلَدِ رَسُولِكَ, یہ سفر میں دعا کر رہے ہیں, اے اللہ تیرے نبی کے مدینے میں مجھے موت دینا, اور موت بھی آئی کہاں پر, مدینہ منورہ میں شہادت ہوئی آپ کی ہے نا, دفن بھی کہاں ہو رہے ہیں, فرمایا دفن کر دیا جاتا ان کو جنت البقیع میں, جنت البقیع قریب تھا, سارے صحابہ وہاں دفن ہیں, لیکن اللہ پاک نے مزید دیا کہاں پر, جس چاند کو دیکھ کر آئے تھے اس چاند کی پیر میں سلا دیا, جس چاند کو دیکھ کر آئے تھے نا, مدینے کا چاند یعنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سراج و قمر منیرا, اللہ نے بھی لقب دیا آپ کو, وہ قمر منیرا, چمکنے والا چاند میرا نبی کا چہرہ, فرمایا اس کے پیر میں, ان کے پیر میں حضرت عمر کی قبر موجود ہے, فرمایا آپ دیکھتا رہے اپنے نبی. تو یہ اللہ تبارک و تعالی کہ تم مانگو میں تمہاری مانگ سے زیادہ دیتا ہوں، تم اتنا مانگتے ہو میں اپنی شان سے دیتا ہوں، ہے نا، میں اپنی شان کے مطابق دیتا ہوں. خیر بات تو پھر لمبی ہو جائے گی. ان ربی قریب مجیب، یاد رکھو ایک بات، ایک بات اور کہہ دیتا ہوں، ایک تو ہے دعا لینا اور ایک ہے دعا کرانا، ایک ہے دعا لینا اور ایک ہے دعا کرانا. دعا لینا کیا ہے، دعا کرانا کیا ہے، دونوں میں فرق ہے. مولوی صاحب میرے لیے دعا کر دیجیے، حافظ صاحب میرے لیے دعا کر دیجیے، حاجی صاحب میرے لیے دعا کر دیجیے، فلاں صاحب میرے لیے دعا کرنا، پلیز دعا کرنا، یہ ہے دعا کرانا، دعا کرانا. اور ایک دعا لینا، دعا لینا کیا ہے، آپ نے کسی نیک آدمی، بزرگ آدمی، ماں باپ کی خدمت کر دی، ماں باپ کی ایسی خدمت کی کہ دل سے دعا مل گئی، دعا کے لیے کہا نہیں آپ نے، لیکن ان کی ایسی خدمت کی کہ ان کے دل سے دعا نکل گئی، تمہارا کام بن گیا. کسی عالم کی ایسی خدمت کی کہ ان کے دل سے دعا نکل گئی، کام بن گیا. کسی حافظ کی ایسی خدمت کی، دل سے دعا نکل گئی، کام بن گیا. کسی بزرگ آدمی کی ایسی دعا کی، دل سے دعا نکل گئی خدمت کی وجہ سے، کہ کام بن گیا. اس کو کہتے ہیں دعا لینا. دعا کرانا اور دعا لینے میں فرق ہے. دعا کرانے میں قبولیت ہوئی نہیں ہوئی، لیکن دعا لینے میں یقیناً اللہ اس پر قبول کر لیتا ہے، اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. یہ چیز ہوتی ہے. اس لیے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں تو ایسے، ابراہیم بن آدم رحمت اللہ علیہ کو کسی نے کہا ادعونی استجب لکم، قرآن میں تو ہے تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں، ان ربی قریب مجیب، ہماری تو دعا ہی قبول نہیں ہوتی. فرمایا اس لیے کہ تم دعا تو کرتے ہو، تمہارا دل حاضر نہیں، تمہارا دل حاضر نہیں ہے، اور جس کا دل دعا میں حاضر نہ ہو، اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے. اس پر میں نے پہلے ایک واقعہ سنایا تھا، چلو اس کو کہہ کر بات ختم کر دیتا ہوں. واقعہ سنایا تھا کہ حجاج بن یوسف، ایک بلائن آدمی، نابینا آدمی، حرم میں بیٹھے بیٹھے کعبہ کے سامنے اللہ آنکھیں دے دے، اللہ آنکھیں دے دے، روشنائی دے دے، وہ بولا جا رہا ہے، بولا جا رہا ہے، بولا جا رہا ہے. اتنے میں حجاج بن یوسف، ظالم، کتنے ہزاروں کو قتل کرنے والا، اس کا گزر اپنے پولیس کے ساتھ وہاں سے ہو رہا ہے، وہ طواف میں جا رہا ہے طواف کرنے کے لیے، اس نے دیکھا یہ زور زور سے کہہ رہا ہے اللہ آنکھیں دے دے، اللہ آنکھیں دے دے. تو حجاج نے اس کو کہا پیچھے سے ایسا کک کیا، اور کک کرنے کے بعد کہا تجھے پتا ہے میں کون ہوں؟ کہا نہیں، مجھے نہیں، نظر نہیں آتا. کہا میں حجاج ہوں. تو گھبرا گیا، حجاج کا نام تو مشہور ہی تھا. کہا تو کب سے کہہ رہا ہے آنکھیں دے دے، آنکھیں دے دے، میں طواف کے لیے جاتا ہوں، طواف کر کے آتا ہوں، اگر ٹیڑھی آنکھیں نہیں آئی تو تجھے قتل کر دوں گا. کیا کہا، تیری آنکھیں اگر نہیں آئی نا تو تجھے کیا کر دوں گا، قتل کر دوں گا. اس کو یہ کہا، اور حجاج تو چلا گیا. اب پہلے تو اس کی آنکھوں کی پڑی تھی، اب تو جان کی پڑی ہے نا، کہ ابھی آئے گا تو آدمی ایسا تھا، آدمی حجاج، تو پہلے تو آنکھوں کی پڑی تھی، اب اس کو جان کی پڑی ہے، تو اب یہ آنکھوں سے رونا شروع کر دا. اللہ پہلے تو آنکھوں کی فکر، میری جان، پلیز اللہ پاک مجھے آنکھ کی روشنی دے دے. وہ رونا شروع کیا، ابھی وہ آئے اس سے پہلے اللہ نے اس کو آنکھیں دے دی ہے. ابھی تیسرے سال بھی ایسا ہی ہوا، ایک آدمی کو اللہ پاک نے طواف کے بعد رونے میں اس کو آنکھیں دے دی ہیں، وہ دیکھتا ہو گیا. تو اللہ آج بھی وہی ہے جو پہلے تھا، دو تین اللہ نہیں ہے، اللہ وہی ہے، نبی ہمارے وہی ہے، قرآن ہمارا وہی ہے، ہم کمزور ہو گئے ہیں، اللہ بھی وہی جو سب کی دعا قبول کرنے والا، وہ دعا آج بھی کب سب کی قبول کرتا ہے. ہمیں چاہیے کہ دل کی حضوری کے ساتھ اللہ کے سامنے دعا قبول کرے تو اللہ دعا قبول کر لیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، ایک صحابی بیٹھے بیٹھے کہہ رہے ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ، یہ کہہ رہے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کیا ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ، یوں کہو اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی، اللہ تیری مغفرت میرے گناہ سے بہت بڑی ہے. کیا کہا، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی، میرے گناہ تو کچھ بھی نہیں تیری مغفرت کے سامنے، ورحمتک ارجا عندی من عملی، اور تیری رحمت تو میرے عمل سے بہت بڑی ہے. میرے عمل ہے کتنے ہیں، پچاس پچاس، سو، پانچ سو، ہزار،
اس سے زیادہ کیا ہے؟ کوئی اخلاص نہیں، اخلاص سے کھوکھلا ہے، لیکن فرما تیری رحمت تو بڑی پڑی ہے، اللہ تیری رحمت بھی میرے عمل سے بڑی اور تیری مغفرت بھی میرے گناہ سے بڑی. پھر کہا دوبارہ کہو، دوبارہ انہوں نے یہی دعا کہی، فرما سے بارہ کہو، تیسری بار کہو، فرما کھڑے ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے. کیا کہا؟ جاؤ کھڑے ہو جاؤ. اس طرح مانگنا ہوتا ہے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور ایک آخری بات، چلو نبی آتی رہتی ہے بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شیطان نے اللہ سے کہا وعزتی، اللہ وعزتک وجلالک، تیری عزت کی قسم، تیری جلال کی قسم، میں قیامت تک تیرے بندے کو گناہ کرواتا رہوں گا. تو فوراً اللہ نے کہا وعزتی وجلالی، جس عزت کی تو نے قسم کھائی ہے اسی عزت کو میری عزت ہے، میری جلال ہے، میں اللہ میری عزت کی قسم کھاتا ہوں، میری جلال کی قسم کھاتا ہوں، جب تک بندے دنیا میں موجود ہے اس سے جب بھی گناہ ہو جائے گا میرے سامنے آ کر توبہ کرے گا، میں اسے معاف کر دوں گا. سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ اس لیے میرے بھائیو یہاں پر ہر نبی کہہ رہا ہے ان ربی قریب مجیب، آؤ میرے رب کے سامنے، آخری کچھ دن باقی ہے، اللہ کے سنتا بھی ہے اور اللہ قبول بھی کرتا ہے. دو چار آنسو بہا لو اور آنسو نہ بھی بہائیں تو اب کو فعل لم تب کو فتبا کو، نہ آنسو نکلے تو رونے جیسا چہرہ ہی کر لو، لیکن اللہ کے سامنے اللہ کے واسطے عاجزی سے مانگ لو. کچھ دن مہینہ ختم ہو جائے گا، یہ مغفرت اور یہ آسرا، یہ عتکم من النار کا، جہنم سے آزادی کا، یہ ختم ہو جائے گا. پھر آئندہ سال آئے گا، ملا نہ ملا، اللہ آنے والا وہ تو آتا ہی رہتا ہے، لیکن ہمیں ملا نہ ملا اللہ ہی زیادہ جانتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہر وقت استغفار اور توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل علی سیدنا و نبینا مولانا محمد النبی الامی و آلہ و بارک وسلم تسلیما. یا ارحم الراحمین یا ذل جلال و الاکرام، یا ارحم الراحمین یا ذل جلال و الاکرام، یا ارحم الراحمین یا ذل جلال و الاکرام. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله واليك يرجع الامر كله على نيته وسره لك الحمد. اللهم لك الحمد كالذي تكون وخيرا مما نقول، اللهم لك الحمد كالذي تكون وخيرا مما نقول. اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجى عندنا من اعمالنا. اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجى عندنا من اعمالنا. اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجى عندنا من اعمالنا. يا رجاء المؤمنين لا تقطع رجاءنا، يا رجاء المؤمنين لا تقطع رجاءنا، يا غياث المؤمنين اغثنا، يا غياث المؤمنين اغثنا، يا معين المؤمنين اعنا، يا معين المؤمنين عنا، يا محب التوابين تب علينا، تب علينا، تب علينا، يا محب التوابين تب علينا، انك انت التواب الرحيم، انك عفو، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، يا كريم يا كريم يا كريم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ سر سے لے کر اے اللہ مغرب کے قریب تک ہم افطاری کے ٹائم تک اللہ تیرے سامنے تیرے قرآن کی باتیں سن رہے ہیں، تیرے پیارے حبیب کی، اولیاء صحابہ کی باتیں سن رہے ہیں. اے اللہ ان سے تجھے بڑی محبت تھی، اللہ صحابہ سے بڑی محبت تھی اللہ تجھے، کہ تو نے ان کو رضی اللہ عنہم وردو عن کا لقب دے دیا. اللہ ان سے تجھے بڑی محبت تھی اللہ، اے اللہ تو نے ان کو نبی کے قدموں میں سلا دیا اللہ، تو نے ان کو نبی کے قدموں میں سلا دیا اللہ. اللہ تجھے اپنے پیارے حبیب سے بڑی محبت تھی اللہ، تجھے اپنے پیارے حبیب سے بڑی محبت تھی اللہ. اللہ انہی کے لیے، انہی کی محبت میں، تیری محبت میں، اے اللہ انہی کی بات ہم کر رہے ہیں. اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما لے، ہمارا بیٹھنا قبول فرما لے، اور سننے کے بعد ہمیں عمل کی توفیق دے دے، اور ہم سب کی مغفرت فرما دے. ہم استغفار کر رہے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے، اور آئندہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرتے ہیں. اللہ ہماری توبہ قبول فرما، اللہ ہماری توبہ قبول فرما. تو بڑا رحیم ہے اللہ، تو بڑا غفور ہے اللہ، تو بڑا غفار ہے، تیری مغفرت تو ہمارے گناہوں سے کئی درجے بڑی ہوئی ہے، تیری ایک مغفرت کا چھینٹا ہی کافی ہے اللہ، تیری ایک رحمت کا چھینٹا ہی کافی ہے. تو ہمارے اعمال کو نہ دیکھ، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، تو اپنی رحمت کو دیکھ کر ہم پر مغفرت کی چادر ڈال دے، معاف فرما دے اللہ. ہم نے اولیاء سے سنا ہے کہ استغفار دل کا صابن ہے اور تسبیحات بدن کی خوشبو ہے. اے اللہ ہم استغفار بھی کرتے ہیں, اے اللہ تیری تعریف بھی کرتے ہیں, اے اللہ ہم سب کے دلوں کو بدن کے ظاہری ظاہری باطنی گناہوں کو صاف کر دے, صاف کر دے, صاف کر دے, پاک کر دے اللہ. اے اللہ اور تیرے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر تسبیحات کا خوشبو ہمارے دلوں پر, ہماری آنکھوں پر, ہمارے کانوں پر, ہماری زبان پر, ہمارے بدن پر لگا دے اللہ, لگا دے اللہ. اللہ سبغت اللہ ومن احسن من اللہ صدقا صبغا. اے اللہ, اے اللہ تیرا ہی اور تیرا ہی کلر سب سے بہتر ہے, تیری ہی خوشبو سب سے بہتر ہے, تو لگا دے ہمیں, قبول فرما لے اللہ, ہم سے راضی ہو جا, ہم سے راضی ہو جا اللہ, ہم سے راضی ہو جا اللہ. اللہ ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرما, اے اللہ ہمیں دشمنوں کے حوالے نہ فرما, ہمیں نفس کے حوالے نہ فرما, ہمیں شیطان کے حوالے نہ فرما. اے اللہ دلوں کے وسوسوں سے ہماری حفاظت فرما, دشمنوں کے دشمناوت سے ہماری حفاظت فرما, سینوں کے اے اللہ ہر قسم کے وسوسوں سے ہماری حفاظت فرما, اے اللہ پریشان کل خیالوں سے ہماری حفاظت فرما, ہماری نمازوں میں خوشی اور خضوع نصیب فرما, ہماری عبادتوں میں اللہ لذت نصیب فرما. اے اللہ ہم سے راضی ہو جا, ہم سے راضی ہو جا, ہماری آل اولاد سے راضی ہو جا, ہمارے ماں باپ سے راضی ہو جا اللہ, ہمارے ماں باپ سے راضی ہو جا, ہماری آل اولاد سے راضی ہو جا, ہمارے بھائی بہنوں سے راضی ہو جا, ہمارے دوست احباب سے راضی ہو جا, متعلقین محبت کرنے والوں سے راضی ہو جا, سارے مریدین سے راضی ہو جا اللہ, پوری امت سے راضی ہو جا, پوری امت سے راضی ہو جا اللہ. سب کے لیے جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دے, جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دے اللہ, جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دے اللہ. کچھ ہی دن باقی ہے اللہ, محروم نہ فرما, محروم نہ فرما, محروم نہ فرما, محروم نہ فرما, محروم نہ فرما. ہم سے راضی ہو جا, ہم سے راضی ہو جا, ہمارے حال اٹھانے کو قبول کر لے, ہماری دنیا بنا دے, ہماری قبر بنا دے, ہماری آخرت بنا دے. تو اعلان فرما دے, جاؤ اس مجلس کی میں نے مغفرت کر دی اور ان کے دعا کے صدقے پوری امت کی مغفرت کر دی. اے اللہ تو فرشتوں میں اعلان کر دے, تو دعا کرنے والوں سے راضی ہوتا ہے. اے اللہ جو بھی جہاں کہیں پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما. بہت سارے دوست احباب نے دعا کے لیے کہا ہے, اے اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما, جن جن کے لیے کہا ہے ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما. الہ العالمین یا اللہ ہم سب کے ماں باپ کو جنت الفردوس نصیب فرما, ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرما, ہماری اولادوں کو نیک بنا دے, ہماری اولادوں کو نیک بنا دے. جو بے جور ہیں انہیں بہترین صالح جورا نصیب فرما, جو جور والے ہیں ان کے اندر آپس میں محبت مودت نصیب فرما, ہماری روزی روزگار میں برکت عطا فرما. اللہ آنے والی رات 25ویں رات ہے شب قدر کی, اے اللہ اس میں اگر شب قدر ہے تو ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرمانا, ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرمانا, ہمیں وہ رات دے دے, ہمیں وہ رات دے دے. اے اللہ جن کے انتظار میں معتکفین بیٹھے ہوئے ہیں, جن کے انتظار میں لوگ مغرب سے لے کر فجر تک انتظار میں بیٹھے ہیں, اے اللہ سب کو قبول فرما لے, سب کو یہ رات دے دے, معتکفین کے بیٹھنے کو قبول فرما لے, ان کی عبادتوں کو قبول فرما لے. اے اللہ جتنے بھی میرے محسنین متعلقین ہیں سب کی مغفرت فرما, مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما, مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما, جن کے گھر والے, جن کے ماں باپ, جن کے بھی لوگ دنیا سے رشتہ دار چلے گئے ہیں, اللہ ان سب کی قبروں میں خصوص رحمت نازل فرما, ان کے لیے جنت الفردوس کا دروازہ کھول دے. اے اللہ یا ارحم الراحمین یا کرم الکرمین ہم سب کو جب بھی موت آئے ایمان کی موت نصیب کر دیجیو, برے دن کی موت نصیب کر دیجیو, تیرے نبی کے گھر پر موت نصیب کر دیجیو, اے اللہ جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب کر دیجیو. اے اللہ جو مانگا عطا فرما, نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما, اپنے فضل سے, کرم سے, رحم سے عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم. اللهم تقبل دعانا بفضلك وكرمك ومنك وجودك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, سلام على المرسلين والحمد لله.